سنیچر 15 اگست، سیروین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ دوسری جنگ عظیم کی 70ویں یاد، جاپان کا جنگ پر اظہار افسوس، لیکن مخالفین کا معافی کا مطالبہ۔ جاپان اور پڑوسیوں میں تعلقات میں بہتری کے امکانات کیا ہیں؟ تجزیہ نگار نے کہا،
میرے نزدیک یہ ابھی ایک جنریشن اور لگے گی، اگلے 5-10 سالوں میں یہ مسئلہ جانے کہیں جا سکتا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے مشاہد اللہ خان سے کہا گیا ہے کہ وہ مالدیپ کا دورہ مختصر کر کے واپس آئیں اور اپنا استعفی دیں۔ پرویز رشید کے مطابق مشاہد اللہ خان نے اس برطرفی کو قبول کرتے ہوئے استعفی بھجوا دیا ہے۔ بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں پرویز رشید نے کہا،
اگر وہ سنی سنائی باتیں اور افواہیں جو ہیں ان کو بیان کرے تو یہ ایک غیر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس غیر ذمہ داری کا نوٹس لیا، پرائم منسٹر صاحب کی جو تاثرات تھے وہ مشاہد اللہ صاحب تک مالدیف میں پہنچائے گئے، اور مشاہد اللہ صاحب کو کہا گیا کہ وہ پاکستان واپس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے پاکستان واپس آنے کا اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا اور اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔
یہ تھے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید۔ اس بارے میں مزید تفصیل سیربین میں آگے چل کر۔ دوسری جنگ عظیم کے 70 برس آج مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر جاپان اور جنوبی کوریا میں مختلف تقاریب منعقد کی گئی ہیں۔ جاپان کے بادشاہ آکی ہیٹو نے پہلی بار یہ اعتراف کیا ہے کہ انہیں اس جنگ پر شدید پچھتاوا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان حیدر۔
دوسری جنگ عظیم کی برسی پر ایک تقریب میں جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ انہیں اس جنگ پر پچھتاوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ کی دہشت کو کبھی دہرانا نہیں چاہیں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر اسی قسم کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری جانب شنزو آبے نے جنگ عظیم کی زیادتیوں پر پھر سے معافی مانگنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کی آنے والی نسل کو جنگ کے دوران ملک کے کردار پر طے شدہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
دوسری جانب برطانیہ میں جاپان پر آج سے 70 سال پہلے دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کرنے کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب میں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے شرکت کی۔ جاپان کے ساتھ اس جنگ میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے ملکوں کے 70,000 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت آج اپنا 69واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی سالانہ کارکردگی اور ملک کے مستقبل سے متعلق ایک خطاب کیا ہے۔ اس تقریر میں مسٹر مودی نے بھارت کو بدعنوانی سے پاک کرنے کا عہد کرتے ہوئے ملک سے ذات پات کے فرق کو مٹانے کی بات بھی کی ہے۔ مسٹر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت کی بہبود سے اس کے کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں کا براہ راست تعلق ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو جمہوریت قائم رکھنے اور غیر فرقہ وارانہ معاشرہ بنانے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو جیتنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے آج ملک میں 40 سال پہلے لگنے والے مارشل لاء کو یاد کیا اور تقاریب منعقد کی۔ 40 سال پہلے ملک میں لگنے والے اس مارشل لاء میں شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کیوبا نے ہوانا میں لگ بھگ 50 برس بعد امریکی سفارتخانے کے دوبارہ کھلنے پر مطالبہ کیا ہے کہ کیوبا پر لگی تمام امریکی تجارتی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ تفصیل سنیے رضا ہمدانی سے۔
ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے کیوبن ہم منصب برونو روڈریگز نے ایک مشترکہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا جو دونوں ملکوں کے تمام طرح کے تعلقات پر نظر رکھے گا۔ مسٹر روڈریگز نے کیوبا کی سالمیت اور معاشی نقصان کو پورا کرنے کے لیے گوانتانامو بے کے علاقے کو واپس کرنے کی بات بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ کیوبا اور امریکہ کی حکومتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ فرق برقرار رہے گا، انہیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔
اطلاعات کے مطابق یمن میں جلاوطن حکومت کی حامی فوج نے ملک کے جنوب میں ایک اور صوبے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد سعودی اتحاد کی بمباری کی مدد سے ان کا کنٹرول کل 5 صوبوں پر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کی جانب سے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ چین میں حکام نے شمالی شہر تیانجن میں ہونے والے دھماکے کے بعد کیمیکل پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر جائے حادثہ کے 3 کلومیٹر کے رقبے کے اندر سے لوگوں کے انخلاء کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ حکام کے مطابق ان دھماکوں سے مرنے والوں کی تعداد اب 104 ہو گئی ہے۔ حکام نے پولیس چیک پوائنٹس بنا دیے ہیں اور ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ شدت پسند تنظیم القاعدہ نے اپنے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن سے منسوب ایک آڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عبید ملک۔
القاعدہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے آڈیو پیغام کو القاعدہ کے حامیوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیا ہے۔ حمزہ بن لادن نے اپنے پیغام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنے پر زور دیا ہے۔ حمزہ کے آڈیو پیغام میں انہوں نے کابل، بغداد اور غزہ میں اپنے حامیوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ واشنگٹن، لندن، پیرس اور تل ابیب میں جہاد کریں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ القاعدہ کی پروپیگنڈا مہم میں پہلی بار اسامہ کے بیٹے کو تنظیم کے باضابطہ رکن کے طور پر پیش کیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج سیربین کا بڑا موضوع دوسری عالمی جنگ میں جاپان کی شکست اور اس کے بعد پیدا ہونے والے علاقائی اور سیاسی تنازعات ہیں۔ مگر اس سے قبل ایک دوسری خبر۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز بی بی سی اردو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے گزشتہ سال اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بی بی سی اردو کو بتایا،
جی مشاہد اللہ صاحب مالدیو گئے ہوئے تھے کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو ان تک پرائم منسٹر صاحب کی جو ان کے انٹرویو کے حوالے سے تاثرات ہیں وہ پہنچائے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، نہ کبھی کوئی ٹیپ سنی گئی، نہ کبھی کوئی ٹیپ سنائی گئی۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ایک دن کے لیے اسلام آباد سے لندن لاہور جانے کے حوالے سے وہ جو واقعہ نریٹ کیا وہ بھی حقائق کے برعکس ہے۔ پرائم منسٹر صاحب چند گھنٹوں کے لیے لاہور آئے تھے تو اس کو بھی انہوں نے کسی دوسرے پیرائے میں بیان کر دیا ان کے لاہور آنے کو اور جانے کو۔ تو ایک کابینہ کا رکن جو ہے اگر وہ سنی سنائی باتیں اور افواہیں جو ہیں ان کو بیان کرے تو یہ ایک غیر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس غیر ذمہ داری کا نوٹس لیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی جو تاثرات تھے وہ مشاہد اللہ صاحب تک مالدیف میں پہنچائے گئے اور مشاہد اللہ صاحب کو کہا گیا کہ وہ پاکستان واپس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے پاکستان واپس آنے کا اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا اور اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید، جن کا کہنا تھا کہ مشاہد اللہ خان کا انٹرویو غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے بالکل برعکس تھا، لہذا ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اور اب سیربین کا بڑا موضوع۔ آج سے 70 برس قبل یعنی 15 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی تقریباً پانچ برس تک چلنے والی یہ طویل جنگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ شکست کے بعد اگرچہ جاپان معاشی طاقت بن کر ابھرا مگر جنگ کی ہولناکیوں سے پیدا ہونے والے تنازعات کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے خاتمے کی 70 سالہ یادگاری تقریب کے موقع پر جاپان کے شہنشاہ اکیہیٹو اور جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی جانب سے جنگ میں جاپان کے کردار پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عظیم رفیع۔
جاپان کے بادشاہ آگے ہیٹو نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 70 سال مکمل ہونے پر اس جنگ کے حوالے سے اپنی معذرت اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹوکیو میں ایک یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بھیانک یاد کو کبھی بھی نہیں دہرایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
ماضی میں ہونے والی اس جنگ پر ہمارے جذبات بھرے ہوئے ہیں اور گہرے پچھتاوے کا شکار ہیں۔ مجھے ایمانداری سے پوری امید ہے کہ ایسی تباہی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ میں اپنے تمام عوام کے ساتھ مل کر اپنے دل کی گہرائیوں سے ان تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی، خواہ میدان جنگ میں یا کسی اور مقام پر، اور دنیا میں امن کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی جاری رہنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔
جمعے کو ٹوکیو میں ہونے والی یادگاری تقریب میں جاپانی وزیر اعظم شنزو ابے نے بھی دوسری جنگ عظیم کے متعلق جاپان کے کردار پر شدید رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جنگ عظیم دوئم میں لاکھوں معصوم لوگوں کی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا،
اس جنگ میں معصوم اور بے قصور لوگوں کو بے پناہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ بہت بھیانک ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اسے کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ جاپان اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا،
ایسی بھیانک جنگ اب دوبارہ کبھی نہیں ہونی چاہیے، ایسی جارحانہ جنگ۔ ہم کبھی بھی اس طرح کے خطرات دوبارہ پیدا کرنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ ہم ہمیشہ پوری دنیا کے لوگوں کے حق خود ارادیت کا احترام کریں گے۔
دوسری جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ اس جنگ کا آغاز 1 ستمبر 1939 کو جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے ہوا تھا۔ گو کہ 1941 میں جاپان نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن 8 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ عظیم دوئم میں جاپان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بالترتیب 6 اور 9 اگست کو امریکہ کی جانب سے ایٹم بم گرائے گئے تھے، جس کی وجہ سے جاپان میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد 15 اگست 1945 میں جاپان نے جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ گو کہ جاپانی شہنشاہ اور وزیر اعظم کی جانب سے جنگ عظیم دوئم میں جاپان کے کردار پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن چین اور جنوبی کوریا کی جانب سے جاپان کے اس رد عمل پر تنقید کی گئی ہے۔ چین اور جنوبی کوریا کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے تھے، جس کی وجہ سے جاپان کو چین اور جنوبی کوریا کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہے نے جاپانی وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ مسٹر آبے نے اپنی تقریر میں بہت سی ضروری باتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے سنیچر کو ملک کی آزادی کے حوالے سے منعقد ہونے والی ایک تقریب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا،
جاپان کو جنگ کے دوران اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ تاریخ پر کبھی بھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، تاریخ اپنے گواہوں اور واضح شواہد کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ کے زمانے میں جاپانی قہوہ خانوں میں ایشیائی خواتین کو جاپانی فوجیوں کے لیے جنسی غلاموں کے طور پر زبردستی رکھا جاتا تھا۔ گزشتہ ہفتے جنگ عظیم دوئم میں جاپان کے کردار پر ایک کوریائی شخص نے سیول میں جاپانی سفارت خانے کے سامنے خودسوزی بھی کر لی، جبکہ شمالی کوریا میں جاپان کے نو آبادیاتی دور سے نکلنے کی علامت کے طور پر گھڑیوں کو مقامی وقت کے حساب سے 30 منٹ پیچھے کر لیا گیا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچی۔ آج 70 برس پورے ہونے پر برطانیہ میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن میں ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو جاپان کی قید میں رہے۔ لندن میں ہونے والی 70ویں برسی کی تقریب کی قیادت خود ملکہ برطانیہ نے کی۔ برطانیہ اور اس کے ماتحت ملکوں کے تقریباً 71,000 فوجی جاپان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ان میں 12,000 فوجی ایسے تھے جو قید کے دوران ہلاک ہوئے۔ البتہ زیادہ تر فوجیوں نے جاپانی قید خانوں کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے فتح کے بعد رہائی پائی۔ ان میں سے ایک فرگس انکون تھے۔ فوجی تو تھے ہی لیکن شعبدے باز بھی تھے۔ آج 96 سال کی عمر میں انہوں نے بی بی سی کو اپنی آپ بیتی سنائی کہ جاپان کی قید میں ان کی شعبدے بازی کس طرح کام آئی۔
I ate grass, leaves, scorpions, maggots, mice, rats, cats,
میں نے گھاس کھائی، پتے، بچھو، مکھیاں، چوہے، بلیاں، کتے سب کھائے. بڑی شرم آتی تھی. ایک دن میں تاش کے پتوں کے شعبدے کر رہا تھا تو جیل کے کمانڈر نے دیکھ
لیا.
جادو کا شوقین تھا, مجھے گھر بلا لیا, کہا کہ جادو کر کے دکھاؤ. ذہن میں رکھیں کہ انہیں انگریزی آتی تھی نہ ہمیں جاپانی, تو اشاروں میں ہی بات کرنی پڑتی تھی. اس کی میز پر سارڈین مچھلی کا ڈبا پڑا تھا. میں نے کہا پیسے دو, اس نے سکہ دیا, میں نے غائب کر دیا. پھر میں نے مچھلی کا ڈبا اس کے سامنے کیا, اس نے کھولا تو سکہ اندر تھا. اس نے ڈبا واپس میری طرف دھکیل دیا. وہ ایسی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے جسے ہم چھو لیتے تھے, کیونکہ ہم بیماریوں سے بھرے رہتے تھے, گندے ہوتے تھے. چھوٹا سا کرتب کر کے مجھے مچھلی کھانے کو مل
گئی.
اگلی دفعہ جب اس نے محظوظ کرنے کے لیے بلایا تو میں نے کیلوں کے گچھے پر کرتب کر کے دکھایا, کیلے مل گئے.
The magic helped no end because for one thing some of the Japanese guards quite liked me and they would say, you know, do some, give me some cigarettes.
جادو کی تو حد تھی نہیں. جاپانی گارڈز مجھے پسند کرنے لگے. کبھی جادو دکھا کر ان سے سگریٹ لے لیتا تھا. باقی قیدیوں کی نسبت مجھے بہت کم رگڑا ملتا تھا. جب موقع ملتا تھا اپنے کرتب دکھاتا تھا. مثال کے طور پر ہمیں بہت گرمی میں مشقت کرنا پڑتی تھی. 8 گھنٹوں تک ہر گھنٹے بعد پانی پینے کے لیے 10 منٹ ملتے تھے. گندا پانی ابال کر پینا پڑتا تھا تو 10 منٹ بہت کم ہوتے تھے. میں گارڈز کو شعبدے دکھانا شروع کر دیتا تھا. انہیں اچھے لگتے تھے تو کہتے تھے اور کرو اور کرو اور کرو. کبھی کبھی تو جب انہیں وقت کا خیال آتا تھا تو 10 منٹ کی بجائے 45 منٹ گزر چکے ہوتے تھے.
یہ تھے فرگس اینکون, جن کا جادو انہیں جاپانی جیل میں تندرست اور توانا رکھنے میں کام آیا. جب جاپانی فوج نے چین پر قبضہ کیا تو ایک امریکی بچی میری ٹیلر چین میں تھی. ان کے والدین وہاں عیسائی مشنری تھے. میری ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اپنے والدین سے الگ. جاپان کے قبضے کے بعد ان جیسے غیر ملکی بچوں پر کیا بیتی, سنیے میری ٹیلر ہی کی زبانی.
The day after Pearl Harbor was attacked by the Japanese appeared on the doorstep of our school. It said this now belonged to the great emperor of Japan.
Pearl Harbor پر حملے کے اگلے دن جاپانی ہمارے ہاسٹل آئے. کہنے لگے کہ یہاں کی ہر چیز جاپان کے شہنشاہ کی ملکیت ہے. کرسیوں, میزوں, ڈیسکوں, پیانو, ہر چیز پر جاپانی تحریر والی پرچیاں لگا دی کہ یہ سب جاپانی شہنشاہ کا ہے. گیٹ پر محافظ فوجی کھڑے رہتے تھے. لوگوں کا جان سے مار دینے کی مشقیں کیا کرتے تھے. ہم بچے حیرت اور دلچسپی سے انسانوں کو قتل کرنے کی یہ مشقیں دیکھتے تھے. میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گی جب ایک سال بعد ہمیں ہاسٹل سے نکال کر بڑے قید خانے چیفو کیمپ کی طرف پیدل لے جایا گیا. اس دن چین میں مغرب کا دبدبہ خاک میں ملتا دکھائی دیا. چینیوں کے ہجوم گلیوں میں جمع ہو کر تماشا دیکھتے تھے. غیر ملکی گورے اپنا سامان خود اٹھا کر گزر رہے تھے. کوئی نوکر چاکر نہیں تھا. سب سے آگے چلتا ہوا گائیڈ گاتا جا رہا تھا.
And up at the head of the line, our headmaster began singing from the Psalms, God is our refuge.
خدا ہمارا نگہبان ہے. اس قید کو میں فاتح کی طرح یاد کرتی ہوں. پستانیوں نے بچوں کی دن رات کی روٹین مقرر کر رکھی تھی تاکہ ان میں یہ احساس رہے کہ انہیں پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. روز 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 اب صفائی پھر سلائی. یہ روٹین آرام دہ لگتی تھی کیونکہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. ہماری استانیاں بڑی ذہین تھی, مشکلات کو کھیل بنا دیتی تھی. چوہے آتے تھے تو ٹیمیں بنا کر چوہے مارنے کے مقابلے کراتی تھیں. ہمارا اسکول جیت جاتا تھا. ٹوائلٹ گندے رہتے تھے تو مکھیاں آتی تھیں, مکھیاں مارنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا تھا. میرا بھائی جانی جیتا تو اسے پیسٹری نام میں ملی جو ریڈ کراس کے امدادی سامان میں آئی تھی. ہر صورتحال کے بارے میں گانے بنا رکھے تھے. جب ہم چیفو کیمپ میں تھے تو یہ گاتے تھے.
It's not repatriation, nor is it yet stagnation. It's only concentration in Chifu. We sang about everything. Doctors were very...
جنگ کے آخری مہینوں میں خوراک کی قلت شروع ہو گئی. ڈاکٹروں کو بچوں کی بہت فکر ہوتی تھی, کیونکہ دودھ نہیں ملتا تھا تو کیلشیم کی کمی ہوتی تھی. لڑکیوں کی ماہواری رک گئی, چھوٹے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہونے لگے. ڈاکٹروں نے قیدیوں سے کہا کہ انڈوں کے چھلکے سنبھال لیا کریں. ہماری استانیاں انڈوں کے چھلکے بھون کر پیس کر ہمیں کھلاتی تھی. اتنا برا ذائقہ تھا جیسے مٹی کھالی. 17 اگست 1945 کا انتہائی گرم دن تھا. مجھے خون کے پیچز لگے ہوئے تھے. میں نڈھال پڑی تھی جب طیاروں کی آوازیں آنے لگیں. وہاں پہلے کبھی طیارے نہیں آئے, لیکن اس دن بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آئے اور ان میں سے پیراشوٹ گرنے لگے. میری بیماری جاتی رہی. گیٹ کی طرف گئی تو لوگ جمع تھے. کوئی خوشی سے چیخ رہا تھا تو کوئی ڈھارے مار کر رونے لگا. امریکی طیاروں سے امریکی فوجی اترے اور انہوں نے قید خانہ اپنی تحویل میں لے لیا. مرد قیدیوں نے اس امریکی میجر کو کندھوں پر اٹھا لیا جو کمان کر رہا تھا. فتح کی دھنیں بجنے لگیں. اور ہم بچے تو خوشی سے پاگل ہو گئے. ان فوجیوں کو خدا سمجھنے لگے. ان کے ساتھ شرارتیں شروع کر دی. چونٹیاں کاٹیں, بال نوچیں, آٹوگراف لیں, ان کے پیراشوٹ کے ٹکڑے کر کے بانٹ لیے. میری جیسی بڑی لڑکیوں نے ان کے وردیوں کے فوجی نشانات کھینچ کر چھپا لیے. چھوٹے بچوں نے بٹن توڑ کر سنبھال لیے. ہمارے لیے جنگ کے خاتمے کی وہی شروعات تھی. امریکی آ گئے تھے آزاد کرانے.
دوسری جنگ عظیم کے دوران چین میں امریکی بچی میری ٹیلر کی کہانی. جاپان جسے جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا, وہاں اب نئی نسل اپنے ماضی سے کتنی باخبر ہے اور جاپان میں دوسری جنگ عظیم کی تقریبات کی اہمیت کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ٹوکیو سے صحافی عرفان صدیقی نے یوں دیا.
یہ ایک روٹین ہے جاپان میں اور عوام کی جو روزمرہ زندگی پہ اس کے بالکل اثرات نہیں ہیں, لیکن جو پرائم منسٹر شنزو آبے ہیں اور جاپان کا جو حکمران طبقہ ہے, یہ ایک اس حوالے سے ایک بڑی ایک سخت موقف رکھتا ہے کہ جاپانی قوم جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کب تک عالمی برادری سے معافی کی طلبگار رہیں گی. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے جو معافی مانگ چکے ہیں اب تک اس کو ہی کافی سمجھا جائے, اور مستقبل میں جاپان سے معافی کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن امید نہ رکھی جائے.
اچھا یہ بتائیے کہ جنگ عظیم دو میں شکست کے بعد جاپان میں ایک امن پسندانہ قومی رویہ جو تھا وہ رواج پا گیا تھا, تو ان 70 سالوں میں, گزشتہ 70 سالوں میں اب کیا لگتا ہے کہ اس امن پسندانہ رویے میں قومی سطح پر کوئی تبدیلی آئی ہے یا محسوس کی جا رہی ہے یا کوئی امکانات ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟
جی ہاں, ایک بڑی میجر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے کچھ گزشتہ چند سالوں سے, خاص طور پہ جب چین کی طرف سے بڑا اگریشن ہوتا ہے, جب کوریا کی طرف سے بڑا اگریشن ہوتا ہے, جب دوسرے ممالک جاپان کو دھمکی ہمیں رویہ اختیار کرتے ہیں, تو جاپان کی جو نئی نسل ہے اور ایک جو قدامت پسند طبقہ ہے جاپان میں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جاپان کی جو امن پسندی کی جو پالیسی ہے اس کو ختم کی جائے, اور جاپان نے اپنی جو صرف دفاعی فوج رکھنے کا آئین میں جو حق حاصل ہے اس کو بھی اب چینج کرے, اور ایک اپنا جارحانہ فوج بھی رکھے تاکہ اپنے ملک کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے فوجی طریقے سے. بعض دفعہ خاص طور پہ جب چین کی طرف سے جاپان کے ایک جزیرے پہ قبضہ کرنے کی بات کی گئی یا شمالی کوریا کی جانب سے جو ایٹمی میزائل اور دوسرے جو میزائل ہیں بلاسٹک میزائل ہیں وہ جاپان کی سرحدوں کے اوپر کراس کیے, تو امریکہ کا جو رویہ تھا خاص طور پہ اس نے جاپان کو بڑا مایوس کیا ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا پیکٹ ہے, دفاعی پیکٹ ہے جس میں امریکہ ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے, لیکن بعض معاملات پہ امریکہ پیچھے ہٹایا اور اس نے کہا کہ آپ چین کے ساتھ جو آپ معاملات ہیں آپ خود طے کریں یا شمالی کوریا کے ساتھ جو معاملہ خود طے کریں. تو جاپانی قوم کو اور حکومت کو ایک بڑا شدید دھچکا لگا کہ ہم جو اتنے عرصے سے جب امریکہ کے ساتھ 40,000 افواج ان کی رکھی ہوئی ہیں, ان کی تنخواہیں, ان کے اخراجات مربوط ڈالر دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم اپنی سلامتی کے اوپر امریکہ کے اوپر پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا سوچنا شروع کیا ہے کہ ہمیں اپنی ہی ایک جہانانہ فوج بھی ہونی چاہیے.
ٹوکیو سے یہ تھے صحافی عرفان صدیقی. دوسری جنگ عظیم پر مزید گفتگو آگے چل کر سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
سری لنکا نے بھارت کو گول میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 63 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں 183 اور دوسری میں 367 رن بنائے, جبکہ بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں 176 رن کے ہدف کے تعاقب میں صرف 112 رن پر ڈھیر ہو گئی. سری لنکا کی جانب سے رنگانا ہیرات نے دوسری اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی. دنیش چندی مل نے پہلی اننگز میں 59 اور دوسری میں 162 رن بنائے, انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا. دونوں ٹیم کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ 20 اگست سے کولمبو میں کھیلا جائے گا. انگلش فٹ بال لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ ایسٹن ویلا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا کر 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. ایسٹن ویلا کے خلاف میچ کا واحد گول مڈ فیلڈر عدنان یانوزائی نے کیا. یہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مینچسٹر یونائیٹڈ کے پلیئر ہونے کے ناطے یانوزائی سے زیادہ توقعات وابستہ ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال ہمارے پاس 6 پوائنٹس ہیں اور میں بحیثیت مینیجر بہت خوش ہوں. میں نے اپنے پلیئرز کو بتایا اہم بات یہ ہے کہ آپ کو جیتنا ہے. ملائیشیا نے کراچی میں ہونے والی ورلڈ سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں اس نے پاکستان کو 4 کے مقابلے میں 5 فریم سے شکست دی, جبکہ ماسٹر ایونٹ افغانستان نے جیتا. فائنل میں اس نے پاکستان کو ہرا دیا. راجرز کپ کے کوارٹر فائنل میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے فرانس کے جوویل فریڈ سونگا کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے, جبکہ اسپین کے رافیل نڈال کو جاپان کے کئی نشی کورے کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. خواتین کے سنگلز مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز, سوئٹزرلینڈ کی بلینڈا بینچیچ, اٹلی کی سارا ایرانی اور رومانیا کی سیمونا حالپ ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبانا سے سنی. یہاں ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سرخیوں پر. 100 نوری سال کی دوری پر سیارہ دریافت, امریکی امدادی کارکن کو ابو بکر بغدادی نے ریپ کیا اور شولے فلم کی کامیابی کا راز. تفصیل حسب معمول بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. اس وقت سیربین میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
پاکستان کی حکمران جماعت کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان کو سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کے بارے میں بیان دینے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے 70 برس آج مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر جاپان کے بادشاہ نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ انہیں اس جنگ پر پچھتاوا ہے۔ دوسری جانب اس سلسلے میں جنوبی کوریا اور برطانیہ میں بھی مختلف تقاریب منعقد کی گئی ہیں۔ بھارت کے 69ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے مستقبل سے متعلق ایک خطاب میں بھارت کو بدعنوانی سے پاک کرنے کا عہد کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج مارشل لاء کے 40 سال پورے ہونے پر ملک کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو جمہوریت قائم رکھنے کے لیے جاری جدوجہد کو جیتنا ہوگا۔ کیوبا نے ہوانا میں لگ بھگ 50 برس بعد امریکی سفارتخانے کے دوبارہ کھلنے پر مطالبہ کیا ہے کہ کیوبا پر لگی تمام امریکی تجارتی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے بعد سیربین کا بڑا موضوع ایک مرتبہ پھر زہر بحث لاتے ہیں۔ جاپان کا اظہار تاسف، جبکہ چین اور جنوبی کوریا کا مطالبہ کہ جاپان دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جارحیت پر معافی مانگے۔ کیا جاپان کی معافی سے مشرق بعید کے ممالک قریب آ سکیں گے؟ یہ سوال میں نے برطانیہ کی ایبرڈین یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کے سامنے رکھا، جو حال ہی میں جاپان کے شہروں پر ایٹم بم گرائے جانے کی یادگاری تقریب میں شرکت کر کے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
یہ مسئلہ صرف معافی سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تعلقات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں۔ اب تھوڑی سی امپرومنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ستمبر میں جو وزٹ آ رہا ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں چین، تو یہ بہت ہی اہم وزٹ ہوگا، تو یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے فل فلیج معافی مانگنا۔ ان کی جو بڑی ہی ان کی جو ایک ریسٹرینٹ ہے اور لمیٹیشنز ہیں، سیاسی لمیٹیشنز ہیں، اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ ان کا جو سپورٹ ہے پارٹی کے اندر وہ بھی بہت کمزور ہو سکتا ہے۔
لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اب آنے والی نسلیں جاپان کی، وہ پہلے سے یہ کیوں طے ہو کہ وہ آئیں گی اور پھر معافی مانگتی رہیں گی؟ مطلب ایک دفعہ معافی اگر مانگ لی ہے تو اس پہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔
یہ بات بڑی 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 عجیب قسم کی بات ہے، کیونکہ آپ کانٹراسٹ کریں جرمنی کے ساتھ، تو جرمنی نے صرف معافی بلکہ نہیں مانگی، بلکہ پورا ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہ ہولوکاسٹ کے بارے میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہسٹری ہے وہ، بلکہ ریپریشن بھی دی ہیں انہوں نے جو جن جہاں پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اسرائیل کو بھی انہوں نے ریپریشن دی ہیں۔ یہ جاپان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو دوسرا مسئلہ ہوگا کہ جنوبی کوریا خاص طور پہ اور چین بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں ریپریشن دو،
کیونکہ زر تلافی جو نقصان ہوا وہ نقصان پورا کریں۔
جی نقصان، بالکل نقصان پورا کریں، تو وہ جاپان کی اس وقت معیشت وہ یہ بالکل یہ برداشت نہیں کر سکے گی کہ اس قسم کا جو بوجھ ہے بہت زیادہ ہوگا، وہ بلین ٹریلین تک جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا 3 ملین تو صرف جاپانی جو تھے وہ مارے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور کوریا کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کمفرٹ ویمن کا جو، اس کے علاوہ چین میں کا جو ظلم ہوا نانجنگ میں، تو وہ بہت زیادہ یہ جو زخم ہیں جنگ کے وہ بہت گہرے ہیں۔
یہ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ صرف جاپان، چین اور کوریا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس میں یورپ، امریکہ اور یہ سارے دوسرے ممالک اس میں شامل تھے اس جنگ میں۔ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ممالک، اگرچہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑے گہرے دوستانہ اور قریبی تعلقات ہیں۔
جی
تو کیا مشرق بعید میں بھی یہ ممکن ہے کہ یہ اثرات، جو اثرات دوسری جنگ عظیم کے بعد سے چلے آ رہے ہیں یا جو موجودہ ان میں آپس میں تنازعات ہیں، کسی طرح ان کو ختم کیا جا سکے؟ بالکل جس طرح یہاں ایک طرح سے سرحدیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس ایک ملک کا پاسپورٹ ہے بڑے آسانی سے بغیر ویزے کے دوسرے ملک میں چلے جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ مشرق بعید میں بھی یہ ہو؟
یہ بہت مشکل اس لیے ہے کہ ابھی تک دونوں طرف سے، خاص طور پہ جاپان نے اونرشپ نہیں لی، انہوں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ ابھی تک انہوں نے یہ اپنا جو پورا ان کا جو رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں کیا کیا، ابھی تک جو ہے جو حکومت ہے وہ بڑی ہی کتراتی ہے کہ جرمنی کی طرح، جرمنی نے تو فل فلیج اونرشپ لے لی تھی، جاپان صرف کانسٹیٹیوشن چینج ہوئی ہے وہ بھی امریکہ کے دباؤ میں آ کے، کیونکہ امریکہ نے کانسٹیٹیوشن لکھی تھی ان کی جو آکوپیشن تھی 45 سے لے کر 52 تک، تو اس کے دوران جو سارا جاپان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چینج ہوا, لیکن ایجوکیشن سسٹم جو ہے جہاں تاریخ جہاں پڑھائی جاتی ہے, اسکولوں میں بچے کیا پڑھتے ہیں, وہ ابھی تک اس میں کوئی چینج نہیں آیا. ابھی تک جو کانشیسنیس ہے, جو ان کا جو ایک مینٹیلٹی ہے, وہ ابھی تک یہی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی. اور چین میں بھی بہت, میں چین میں ٹریول کر چکا ہوں, وہاں پر بھی ایک بہت سیریس پرابلم ہے کہ اینٹی جاپانیز فیلنگ بہت زیادہ ڈیپ ہے. یہ صرف گورنمنٹ کا پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ سول سوسائٹی کا پرابلم ہے, یہ یونیورسٹیز کا پرابلم ہے, اسکولنگ کا پرابلم ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک پوری جنریشن چینج آئے گا. چینج آ رہا ہے ایک لیول پہ, وہ اکانومی کے لیول پہ, کیونکہ اکنامک انٹیگریشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اب 4 ملین چینی جو ہیں وہ جاپان اس سال آ رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں ٹورسٹ, 4 ملین. میرے نزدیک یہ ابھی ایک جنریشن اور لگے گی, اگلے 5-10 سالوں میں یہ مسئلہ جانے کہیں کہیں جا سکتا. تو جاپان کی کوشش ہے کہ امریکہ کو انوالو کیا جائے فل فلیج, تاکہ وہ ایک بیلنسنگ ہو. اور انڈیا کے ساتھ بھی جاپان بہت بڑی ہی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو بھی انوالو کیا جائے اور ملٹری الائنس میں. اور یہ بھی بڑی پریشر کیا کہ اندر بہت زیادہ امریکہ کا پریشر تھا کہ یہ جو آج سپیچ انہوں نے دی ہے اس میں کافی ایک تبدیلی آئی ہے تھوڑی بہت آبے میں, لیکن ڈیپ ٹاؤن ان میں کوئی ایک جو چین جو صحیح کہہ رہا ہے اور جنوبی کوریا جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سنسیئر لیول کی جو اپالوجی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, اور وہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں. ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ریمورسفل ہیں, ہم بہت معافی, ہم بڑے افسوس ہوا وہ ہے. دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنریشن کو معافی نہیں مانگنی چاہیے.
یہ تھے ایبرڈین یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا. جنگ میں کسی ملک کے کردار پر معافی کا مطالبہ, یہ روایت کتنی پرانی ہے اور ایسا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی نے بتایا.
اچھا, اب یہ اس سے پہلے تو ایسی کوئی کانشیسنیس نہیں تھی, اور جا رہے آپ سب سے طاقتور ہوتے تھے, حملہ کرتے تھے, فاتح ہوتے تھے, قابض ہو جاتے تھے, تو ان سے کون تھا جو ان سے معافی کا خواہشگار ہوتا؟ تو ایک تو یہ پہلی جنگ عظیم کے اندر, کیونکہ جرمنی کی شکست ہوئی, تو اس وقت بھی جو فاتح قومیں تھیں انہوں نے کہا کہ جنگ چونکہ جرمنی نے شروع کی تھی لہٰذا اس کو معافی مانگنا چاہیے. اچھا, اب پھر اس کے بعد یہ دوسری جنگ عظیم کی بات جو ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اس کے اندر جاپان پہ شکست ہو گئی ہے, اس لیے مطلب کہ زیادہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں کہ جاپان نے چین کے اندر نان چین میں جس طریقے سے قتل عام کیا ہے, اور چائنا کے اندر جو اس نے بمبارڈمنٹ کر کے ستایا ہے, بالکل وہ اپنی جگہ بہت ہی جارحانہ ظالمانہ ہے. اور اسی طریقے سے ساؤتھ کوریا کے اندر جیسا کہ انہوں نے کمفرٹ ریجن اور دوسرے کے ذریعے سے اور پھر ساؤتھ کوریا کے ریسورسز کا قبضہ کر کے کیا ہے, تو مطالبہ تو ایک جگہ ایک طرح سے صحیح ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر جاپان کامیاب ہو جاتا, فتح یاب ہو جاتا جن کے اندر, جیسے امریکہ کامیاب ہے, فتح مند ہو گیا ہے, کوئی اس سے نہیں کہتا کہ ویتنام کے اندر اس نے جو کچھ کیا اس کی معافی مانگے, امریکہ کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں, عراق میں جو کچھ اس نے کیا اس کے بارے میں کوئی معافی مانگے,
یا جاپان میں ہی جو ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے گئے
کوئی معافی مانگنے کا سوال نہیں ہوا. تو بندے کے تاریخ کے اندر جو فاتحین ہوتے ہیں نا, ان کو تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ فاتح نہیں ہیں تب پھر یہ کہ دوسرے کہتے ہیں معافی مانگے, لیکن یہ جو جنگی جرائم کا اعتراف کر بھی لیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر فاتح جو ہیں وہ جنگی جرائم کرتے رہیں گے, آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے, اور انہیں کوئی شرمندگی کوئی احساس
کبھی
نہیں ہوگا.
جی ڈاکٹر مبارک علی صاحب, یہ بتائیے کہ دوسری عالمی جنگ, جاپان سے لے کر امریکہ تک کروڑوں لوگ متاثر ہوئے اس میں, یہ بتائیے کہ اس جنگ سے انسانی رویے میں, عالمی تاریخ میں اور سیاست میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟
ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا جو رد عمل ہوا تھا یورپ میں, چونکہ زیادہ تر یورپ میں ہی وہ جنگ لڑی گئی تھی, وہ بہت شدید تھا. کیونکہ پہلی جنگ کے بعد جتنی فلمز بنی ہیں, جتنے ناولز لکھے گئے ہیں, جتنی امن کی تحریکیں چلی تھیں, وہ میرا خیال سے بہت ہی زیادہ ریئیکشن تھا, مطلب کہ جنگ تھا اور لوگ کہتے تھے کہ بھئی اب دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود دوسری جنگ ہوئی. لیکن عجیب بات ہے کہ دوسری جنگ کے بعد جو ریئیکشن پہلی جنگ عظیم کا تھا اتنا شدید ریئیکشن دوسری جنگ عظیم کا دنیا سے نہیں ہوا. مطلب کہ حالانکہ جن کی ہولناکیاں پہلے سے زیادہ تھی, کیونکہ پہلے سے زیادہ ہولناک ہتھیار جو تھے وہ استعمال ہوئے, پہلے سے زیادہ لوگ جو تھے اس جنگ کے اندر مارے گئے, تو ہمیں پہلے سے زیادہ سبق سیکھنے چاہیے تھا. لیکن کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کا رد عمل جو تھا وہ نہیں ہوا. روس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے, مطلب کہ پورا جرمنی جو ہے وہ تباہ ہوا, جاپان میں یعنی دو یہ بم پھینکے گئے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جنگ کے خلاف جو نفرت جس طریقے سے ہوئی اس کے ساتھ عمر کے آنا چاہیے تھی وہ نہیں آئی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ذرا بھی ہوتا ہے تو پھر وہی جنگ کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی جنگیں جو ہے پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جب طاقت آتی ہے تو اس کے پاس وہ کوئی مارولیٹی کو نہیں دیکھتا ہے, وہ کسی انسانیت کو نہیں دیکھتا ہے. اب اس وقت امریکہ طاقتور ہے, پاورفل ہے, یا ویسٹرن ویسٹ کے ملک جو ہیں پاورفل ہیں, تو ان کے لیے مطلب کہ ہم جس طریقے سے جنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے عراق میں جو کچھ بھی ہوا ہے, یا لیبیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے, یا اس سے پہلے بوسنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو چکا تھا, مطلب یہ سارے واقعات دوسری جنگ سے بعد ہی ہوئے ہیں اور کوئی ہم نے سبق نہیں سیکھا. مجھے کم از کم ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جنگوں کا سلسلہ شاید دوسری جنگ عظیم کی طرح شاید وسیع پیمانے پر تو نہ ہو, لیکن یہ چھوٹی موٹی جنگیں جو ہیں جس کا شکار زیادہ تر ایشیا اور افریقہ کے ملک ہیں, یہ جنگیں تو ہوتی ہی رہیں گی اور ہم اس کا شکار ہوتے بھی رہیں گے.
دوسری جنگ عظیم میں جاپان کا اپنے کردار پر گہرے افسوس کا اظہار, چین اور جنوبی کوریا کا باضابطہ معافی کا مطالبہ, یہ آج سربین کا بڑا موضوع تھا. اور معافی کی روایت پر بات کر رہے تھے معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی. اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت میں پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر اکھنڈ بھارت کے نام سے بھارت کا ایک نقشہ گردش کر رہا ہے. اس نقشے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ نیپال, بھوٹان, تبت, افغانستان, برما اور سری لنکا کو بھی شامل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی ممالک اور خطے کبھی بھارت کا حصہ تھے. اس میں 15 اگست یعنی بھارت کی یوم آزادی کو یوم عہد کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی ہے. اس پیغام میں لکھا ہوا ہے, اکھنڈ بھارت یعنی ان سبھی ملکوں کو دوبارہ بھارت میں شامل کرنا ہر محب وطن بھارتی کا خواب ہے. سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے یہ پیغام بھی بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے کہ بھارت کے بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز امریکہ اور یورپ میں واقع عیسائی مذہبی اداروں کی ملکیت ہیں. بعض چینلوں کے سلسلے سعودی عرب اور متحدہ عرب سے بھی جوڑے گئے ہیں. اس گمراہ کن پیغام کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میڈیا میں موجودہ حکومت کے خلاف اگر کوئی بحث یا خبر پیش کی جا رہی ہے تو وہ ملک اور ہندو دشمن عناصر کے سبب کی گئی ہے. بھارت میں ان دنوں مذہبی قوم پرستی الگ الگ رنگوں میں نمودار ہوتی ہے. ان دنوں ٹیلی ویژن پر اس طرح کی بھی بحث دیکھنے کو ملتی ہے کہ ممبئی بم دھماکے کے مجرم یعقوب میمن کی سزائے موت کو اگر عمر قید میں بدلنے کی مانگ ہو سکتی ہے تو مالیگاؤں اور سمجھوتا ایکسپریس میں بم دھماکوں کے ملزم سوامی اسیمانند کو ضمانت پر کیوں نہیں رہا کیا جا سکتا. دہشت گردی اور انسانی المیوں کی تشریح بھی باہمی مذہبی نفرت کا شکار نظر آتی ہے. ان دنوں تاریخ کے کرداروں پر بھی بحث ہو رہی ہے. پرانے بتوں کو توڑ کر ماضی کے کھنڈروں اور ملبوں میں نئی نسل کے لیے مستقبل کے ہیرو تلاش کیے جا رہے ہیں. قوم پرست مورخ و دانشور نئے بت تراش کرنے میں مصروف ہیں. جب سے مرکز میں بی جے پی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے ملک میں مذہبی قوم پرستی کئی جگہ نظر آنے لگی ہے. بی جے پی خود بھی ایک ہندو قوم پرست جماعت ہے, لیکن اس بار نریندر مودی کی قیادت میں یہ جماعت ترقی کے ایجنڈے پر اقتدار میں آئی. وزیر اعظم مودی کی حکومت پوری طرح اپنے اعلان شدہ ایجنڈے پر قائم نظر آتی ہے. ابھی تک مودی حکومت نے مجموعی طور پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے اس کی ترقی کی پالیسی سے کسی انحراف کا پتہ چلتا ہو. یہ ضرور ہے کہ حالیہ دنوں میں تعلیمی اور ثقافتی اداروں میں نظریاتی دخل کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں. ہندو انتہا پسندی سے نپٹنے کے سوال پر بھی گہرے سوالات اٹھے ہیں. اس بدلتے ہوئے رجحان کے بارے میں ملک کے کئی حلقوں میں تشویش بڑھ رہی ہے. وزیراعظم مودی نے ان سوالوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے. پچھلے برس انہوں نے جب لال قلعے کی فصیل سے بھارت کے عوام کو پہلی بار خطاب کیا تھا تو انہوں نے ایک ایسے بھارت کے خواب کا ذکر کیا تھا جس میں ہر کوئی ایک باعزت اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ آزادی کے 68 برس بعد بھی ملک کی 70% آبادی محض زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 70 کروڑ سے زیادہ لوگ ناکافی سہولیات اور غیر انسانی حالات میں دیہی علاقوں میں صدیوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑتے آئے ہیں۔ مذہبی قوم پرستی اور نفرتوں کی الغار سے ملکوں کی تقدیریں نہیں بدلتیں۔ بھارت کو مذہبی نفرت اور مذہبی قوم پرستی کی نہیں، ایک ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے جو الزام تراشیوں کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ملک کی اکثریت صدیوں سے غربت اور افلاس سے کیوں نہیں نکل سکی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تشدد کے واقعات میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں سرکاری فوج کا 5 صوبوں پر قبضے کا دعویٰ، اور چین کے علاقے تیانجن میں جائے حادثہ سے لوگوں کے انخلا کا حکم۔ یہ موضوعات ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہیں۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور بالی ووڈ کی فلمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔
بی بی سی،
کتنے آدمی تھے؟
سردار، دو آدمی تھے۔
دو آدمی، وہ دو تھے اور تم تین، پھر بھی واپس آ گئے۔
بھارتی فلم انڈسٹری کی سب سے عظیم کہی جانے والی فلم شولے سے پہلے اور بعد میں بہت فلمیں آئیں، لیکن اتنی شہرت اور کامیابی اب تک کسی فلم کو نصیب نہیں ہو سکی۔
تیرا کیا ہوگا کالیا؟
سردار، میں نے آپ کا نمک کھایا سردار۔
آج کی جنریشن میں بھی اس کے ڈائیلاگ ایسے مقبول ہیں جیسے یہ فلم 40 سال پہلے نہیں بلکہ حال ہی میں ریلیز ہوئی ہو۔ سنیے گا کہ فلم کے جے یعنی امیتابھ بچن کیسے یاد کر رہے ہیں اس دور کو، بتائیں گے کہ کترینہ کیف کس طرح فراٹے دار اردو بولنے لگی ہیں، آخرکار فلم ہیرو کی ہیروئن اور سنیل شیٹی کی صاحبزادی عطیہ شیٹی بچپن سے کیا بننا چاہتی تھی، اینڈ آف کورس بات کریں گے ایور گرین فلم شولے کی۔
اب ٹھیک ہے،
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، پر میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
ڈیوڈ فرنانڈس، جو اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا، اور ڈی فرنانڈس، جس کا صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا۔
دو بھائیوں کی محبت اور دشمنی پر بالی ووڈ میں اکثر فلمیں بنتی رہی ہیں، اور اس ہفتے ایک بار پھر ایسی ایک فلم آئی ہے جس کا نام ہے بردرز۔ اکشے کمار اور سدھارتھ ملہوترا کی یہ فلم کیا کوئی نئی کہانی بتا رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی سے۔ جی نمرتا،
برادرز کرن ملہوترا کی دوسری فلم ہے اگنی پتھ کے بعد، لیکن جو اس کا جو سپین ہے، جو اس کا سکوپ ہے، جو اس کا کینوس ہے، بہت حد تک مجھے یاد دلا رہا تھا اگنی پتھ کی ہی۔ سملیرٹی ہے جس طرح سے وہ فلمیں بناتے ہیں، لیکن اس فلم میں اتنا شور ہے، اتنا کولاہل ہے، ایون جو بیک گراؤنڈ گانے ہیں وہ بھی اتنے لاؤڈ لگتے ہیں، اور ایموشنز اتنے اوور دا ٹاپ ہیں کہ انٹینسٹی کے نام پر آپ کو جو بھی کچھ اس فلم میں ملتا ہے وہ ایک لاؤڈنیس ہے۔ ایک یا دو مومنٹ ہیں جو آپ کو बांधेंगे नहीं तो शुरू से आखिर तक फिल्म इतनी प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कहाँ से शुरुआत होनी है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है।
महाभारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच।
प्रीति जिंटा याद है? मैं याद इसलिए दिलवा रही हूँ कि फिल्मों में तकरीबन पूरी तरह गायब प्रीति जिंटा कभी कभी किसी रियलिटी शो में जरूर नजर आ जाती हैं। हाल ही में उन्होंने डांस के रियलिटी शो को जज किया। अब खुद उनकी अपनी ट्वीट के मुताबिक वो एक मुकाबला हुस्न जज करने वाली हैं। जी हाँ, मिस इंडिया कनाडा 2015 जज करने के लिए वो इंडिया से रवाना हो चुकी हैं। चले फिल्मों के बाद क्रिकेट, फिर अपने साबिक बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के साथ झगड़े और अब शोज, और तो और ब्यूटी पेजेंट भी। वैसे प्रीति, आप खुद को बिजी रखने का हुनर अच्छी तरह जानती हैं। मसरूफियत की बात की जाए तो कैटरीना कैफ भी कम बिजी नहीं। आजकल वो अपनी आने वाली फिल्म फैंटम के प्रमोशन में खासी मसरूफ हैं। इस दौरान उनकी आवाज़ सुनकर बड़ी खुशी हुई, खासी अच्छी उर्दू जो बोलने लगी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटरीना अपने आइटम नंबर्स और उन पर छपने वाली गॉसिप्स के बारे में जवाब दे रही थी। हैरान है ना, देखिए कैसी फर्राटेदार उर्दू बोल रही हैं, माशाल्लाह।
कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, सब लोग के बारे में। आज मेरे बारे में है, कल किसी और के बारे में, फिर तीसरे दिन प्रियंका के बारे में या अनुष्का के बारे में या जो भी है। टचमी की है, लेकिन इसके बाद मैंने काफी बहुत सारे गाने किए हैं। अच्छा ठीक है, ये बोलिए। उसके बाद मैंने शीला की जवानी की है, चिकनी जवानी, माशाल्लाह।
वेल डन कैटरीना। बोलने को तो हमारी नन्नी मुन्नी हीरोइन आलिया भट्ट भी खूब बोल लेती हैं। ये और बात है कि जब वो बोलती हैं तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। कभी उनके आईक्यू लेवल का मजाक उड़ाया जाता है तो कभी उनकी जनरल नॉलेज का, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से मुस्कुराते हुए इस मजाक को हवा में उड़ा देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है फिल्म शानदार के बारे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए किस तरह इस बार आलिया ने सबको लाजवाब कर दिया।
आलिया एंड आलिया in Shandar, there's a very thin line that's joining them together, as they both are mad, but they both are a lot of fun. But this character kind of made me explore this fantasy, quirky, little offside, which I've always wanted to do, which I only do alone in my room. So for the first time, I could do that, played as a character in front of so many people on set, and it was really nice. I became the character. And one thing I would like to say to everybody over here, Alia in Shandar is very, very intelligent. Please don't mess with her. She gets all the facts right.
Alia baby, facts jaane de, lekin aapki acting ka jawab nahi.
Main bhale hi Radha se dur ho jaun, par zindagi bharose se pyar karunga. Koi rok sake to rok le.
एक्टिंग के मैदान में एक और नया जोड़ा कूद पड़ा है, और ये जोड़ा है सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी और आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली, जिन्हें लेकर आ रहे हैं सलमान खान।
आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा।
सलमान खान प्रोडक्शन के तहत बनने वाली फिल्म की हीरोइन अतिया ने बाकायदा एक्टिंग और डायरेक्शन की ट्रेनिंग हासिल की है। अतिया, लगता है आप अदाकारी ही करना चाहती थी।
हाँ बिल्कुल, आई थिंक एवर सिंस आई वाज यंग आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मैं 3 साल की थी और मैं माधुरी दीक्षित की 1-2-3 पिन हचती थी, और जब मैंने कुछ कुछ होता है देखा था तो मैं मिरर के सामने काजोल की एक्टिंग करती थी, डांस करती थी। तो हाँ, हमेशा मुझे पता था कि मुझे एक्टर ही बनना है।
कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा।
अधिया का कहना है कि स्टार की बेटी होने से प्लेटफॉर्म तो मिलता है, लेकिन कामयाबी मेहनत और टैलेंट की ही होती है।
जब आई थिंक मैंने पापा को कहा था कि मुझे एक्टर बनना है, पापा ने मुझे कहा था कि लाइक जो भी करो दिल से करो, work extremely hard. Just because you're a actor's daughter, sab kuch aasani se nahi aayega. Platform hai, bilkul. Lekin we have to prove ourselves. As an actor, as a performer, there has to be something about you that will carry you on forward. So, haan, mujhe lagta hai ki ek level pe hume platform milta hai zarur. Lekin phir apne naseeb aur hard work ke upar hai.
आपके टैलेंट और मेहनत का अंदाजा तो फिल्म देखने के बाद ही लगाया जा सकता है।
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त इंडस्ट्री के मसरूफ तरीन लोगों में से एक हैं। भाई एक के बाद दूसरी फिल्म जो रिलीज हो रही है उनकी, अब वो अपनी नई फिल्म मानसी के मुंतजर है।
बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी।
लेकिन एक जमाना था जब वो एक रोल के लिए तरसते थे। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में वो आज भी नहीं भूले, क्यों नवाज?
बहुत ज्यादा था, ऑफ कोर्स अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा थे, और ये भी होता था कि कभी किसी ऑफिस में चले गए कि भाई काम मांगने के लिए, तो असिस्टेंट जो होता था वो देखता था ऊपर से नीचे तक, क्या है ना एक्टर है, देखने से तो लगता नहीं एक्टर है, तो कुछ करके दिखाए क्या, तो इस तरह के बहुत सारे वो होते थे, डिस्कशन होते थे।
वो कहते हैं ना कि मेहनत और टैलेंट कभी जाया नहीं जाता। यूं तो बॉलीवुड में बेशुमार कामयाब और रिकॉर्ड तोड़ फिल्में आई भी और गई भी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के दिलो दिमाग पर भी छा जाती हैं और तारीख का अहम हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी एक फिल्म थी शोले।
बहुत जाने हाथों में ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।
रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में गब्बर के किरदार में अमजद खान ने तहलका मचा दिया था और गब्बर के नाम से बाकायदा खौफ वाबस्ता हो गया था।
अब आएगा मजा।
फिल्म के हीरोज जय यानी अमिताभ बच्चन और वीरू यानी धर्मेंद्र और बसंती यानी हेमा मालिनी आज भी मुख्तलिफ फिल्मों में कॉपी किए जाते हैं। शोले के ना सिर्फ गाने बल्कि इस फिल्म का हर कैरेक्टर चाहे वो कितना ही छोटा हो मशहूर हुआ और हर डायलॉग बच्चे बच्चे की जबान पर था। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होते रहे हैं और आज भी होते हैं।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
क्योंकि ये कौन बोला?
अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
फिल्म में जय का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन ने। फिल्म में उन्हें ये रोल किस तरह मिला, सुनिए उन्हीं की जबानी।
सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी, मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और हाल ही में रिलीज हुई थी, और उन्होंने जाकर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने, फिर मेरी फिल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ नहीं थे मेरे काम से, सलीम जावेद साहब ने उनको फिल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया, मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा, तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के।
बॉलीवुड में कई पुरानी हिट फिल्मों का रीमेक बनाया गया और उनमें से कुछ कामयाब भी रही, लेकिन रामगोपाल वर्मा ने फिल्म शोले का रीमेक बनाया जो बुरी तरह नाकाम रहा। वो कहते हैं ना कि तारीख को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
जो डर गया समझो मर गया।
और अगर आप हमारी वेबसाइट के फन फनकार सफ़े पर आएं तो आपको एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म के बारे में खबर पढ़ने को मिलेगी जिसका पस मंजर कराची का इलाका लियारी है। जी हां, फिल्म का नाम है शाह और ये पाकिस्तानी बॉक्सर और लियारी के सपूत सैयद हुसैन शाह के बारे में है जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीता था। तफसील bbcurdu.com पर। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली और प्रोड्यूसर नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉड्रिक ब्रेंटन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर अफरीदी को अपनी टीम के साथ इजाजत, खुदा हाफिज। प्रोग्राम के आखिर में अहम खबरों का खुलासा।
پاکستان کی حکمران جماعت کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان کو سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کے بارے میں بیان دینے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے آج 70 برس مکمل ہونے پر جاپان کے بادشاہ نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ انہیں اس جنگ پر پچھتاوا ہے۔ بھارت کے 69ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک خطاب میں بھارت کو بدعنوانی سے پاک کرنے کا عہد کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج مارشل لاء کے 40 سال پورے ہونے پر ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو جمہوریت قائم رکھنے کے لیے جاری جدوجہد کو جیتنا ہوگا۔ کیوبا نے ہوانا میں لگ بھگ 50 برس بعد امریکی سفارت خانے کے دوبارہ کھلنے پر مطالبہ کیا ہے کہ کیوبا پر لگی تمام امریکی تجارتی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔